بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزى الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں دنیا میں ہم جب سے آئے ہیں اور اس سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے ہم مختلف دور سے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے دنیا میں اور دنیا سے گزرتے ہوئے ایک اور جہاں کی طرف ہمیں جانا ہے ہم بن چکے ہیں عالم ارواح سے عالم ارواح میں ہماری روح تیار ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جب تیار کیا تو ان کے اندر سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں نکالی گئی اور وہ عالم ارواح میں سبھی موجود تھے جو دنیا میں آ چکے اور ابھی موجود ہیں جو دنیا میں آنے والے ہیں عالم ارواح میں تب سے ہمارا وجود ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تمام روحیں ان کے سامنے ان کی پیدا ہونے والی نسل کی تمام روحیں ان کے سامنے سب پر نظر ڈالی تو ایک پیشانی بڑی خوبصورت بڑی چمکدار نظر آئی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم نے سوال پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کی پیشانی بڑی چمکیلی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا آدم ھذا ابنک داود یہ تمہارا بیٹا ہے داود نبی بننے والا ہے حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کہا اللہ بڑا عجیب انسان نظر آ رہا ہے خوبصورت آپ نے اس کو کتنی عمر دی ہے داود کو کہا 60 years 60 برس کی کہا بہت کم عمر ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1000 برس کی تھی تو حضرت آدم نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ ایک کام کیجئے گا میری عمر کے 40 برس داود کو دے دیجئے تاکہ اس کے 100 پورے ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں حضرت آدم کی عمر سے 40 سال نکال لیے حضرت داؤد کو دے دیے اب حضرت آدم کی عمر ہو گئی 960 برس حضرت داؤد کی عمر ہو گئی 100 برس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے اور اپنی زندگی گزرنے لگی حضرت آدم علیہ السلام کی. 100 سال گزر گئے, 2 سال, 500, 600, 960 سال گزر گئے, آخری وقت آ گیا اور ملک الموت آپ کے پاس آئے, اور چونکہ آپ نبی ہیں اور نبی سے اجازت لے کر روح قبض کی جاتی تھی تمام نبیوں سے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک الموت نے آ کر کہا کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو طلب کیا جا رہا ہے, اجازت ہو تو روح قبض کر لی جائے. یہ نبیوں سے لی جاتی تھی اجازت, اپنے سے کوئی نہیں پوچھے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, آخری لمحہ آ جائے گا, روح نکل جائے گی, لوگ بات کریں گے, بات کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. کوئی صاحب آپ کے یہاں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ موت پر بیان کرتے کرتے مولانا کا انتقال ہو گیا, غالباً آپ ہی کے یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا یا کہیں اور, ایک مولانا بیان کر رہے تھے موت کے عنوان پر اور انتقال کر گئے, تو بولتے بولتے انتقال, چلتے چلتے انتقال, بیمار ہوا انتقال, بخار آیا انتقال. ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے کہا, جب ملک الموت کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو لوگوں کی روحیں نکالنی ہیں, تو ملک الموت نے اللہ سے کہا, اے اللہ بڑی سخت ذمہ داری آپ نے مجھے دے رکھی ہے, لوگ بہت گالیاں دیں گے مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ملک الموت تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کوئی تجھے یاد ہی نہیں کرے گا, تیرا نام ہی نہیں لے گا, میں نے ایسے اسباب دنیا میں رکھ دیے ہیں موت کے کہ لوگ یہ بات کریں گے کہ بیچارے کو کینسر ہو گیا تھا انتقال ہو گیا, بخار آیا اور انتقال ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا انتقال ہو گیا, اچانک گر گیا انتقال ہو گیا, رگ پھٹ گئی انتقال, کوئی نہیں بولے گا کہ ملک الموت نے روح لے لی اور انتقال ہو گیا. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال حضرت آدم کے پاس 960 سال پر ملک الموت حاضر ہوئے اور کہا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے, اگر آپ کی اجازت ہو تو روح نکال لی جائے. تو حضرت آدم نے کہا, بھائی آپ جلدی آ گئے, میری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہیں. آپ تو 960 پر آ گئے, مجھے اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یاد دلایا گیا کہ آدم اب بھول چکے ہیں, آپ نے اپنی عمر کے 40 برس داؤد کو دے دیے تھے. فنسی آدم, آدم بھول گئے, فنسیت ذریتو, تو یہ بھولنے کی بیماری آدم کی اولاد میں ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئی. ہم کوئی کام کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, یہ بھولنے کی بیماری آ گئی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت سے ہم موجود ہیں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا اور ان کے اندر سے روحیں نکالی گئی, ہماری روح بھی وہاں موجود تھی, اور اب جگہ بدل کر کبھی ہم باپ کے پاس آئے باپ کے صلب میں, اور وہاں سے نقل ہو کر ماں کے رحم میں آئے, اور وہاں سے دنیا میں آئے, اور ابھی دنیا میں زندگی گزر رہے. روح تب سے تیار ہو چکی ہے جب سے آدم علیہ السلام بنے تھے, اور اب وہ روح منتقل ہو رہی ہے. ہماری روح ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہونے والی ہے, اب ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے, جگہ بدلتی رہے گی, عالم ارواح سے باپ کے اندر, باپ سے ماں کے اندر, ماں سے دنیا کے اندر, دنیا سے قبر کے اندر, قبر سے حشر کے اندر, حشر سے حساب و کتاب ہو کر جنت و جہنم کے اندر. تو وہ جنت و جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. یہ روح کبھی ختم, یہ بدن ختم ہو جائے گا, بدن قبر میں پہنچ جائے گا, کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا, روح ہمیشہ باقی رہے گی. یہ ایک طویل سفر ہمارا ہوتا چلا آ رہا ہے جس سفر میں ہم گزر رہے ہیں, اور اس سفر میں جتنے اسٹیشن پر ہمیں گزرنا ہے, اس میں سے اس وقت ہم دنیا کے اسٹیشن پر ہیں, پلیٹ فارم پر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. دنیا میں دو سلسلے چل رہے ہیں, پیدا ہونے والے پیدا ہو رہے ہیں, جانے والے جا رہے ہیں. دنیا میں یہ نظام روز اول سے چل رہا ہے, پہلے سے چل رہا ہے, یہ بند نہیں ہونے والا ہے. موت کو آپ ایسے سمجھیے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے لوگ, بہت بھیڑ ہوتی ہے, بہت بھیڑ ہوتی ہے, چاروں طرف سے آوازیں نکل رہی ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں. کبھی فلائٹ آنے والی ہو تو ویٹنگ روم میں بڑا رش ہوتا ہے, بڑی بھیڑ ہوتی ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, اور اچانک فلائٹ میں بیٹھنے کا وقت آ گیا, ٹرین میں بیٹھنے کا وقت آ گیا، جن کو بیٹھنا تھا بیٹھ گئے، جن کے فلائٹ کو بھی دیر ہے وہ انتظار میں ہیں، جن کی ٹرین کو بھی دیر ہے وہ انتظار میں ہیں۔ اب اگر پوچھا جائے کسی سے جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھئی یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہاں چلے گئے، تو جواب دینے والا یہ جواب دے گا کہ ان کی ٹرین آ گئی، ان کا فلائٹ آ گیا، وہ روانہ ہو گئے، ہماری ٹرین اور فلائٹ کو بھی وقت ہے اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا سے جتنے لوگ جا رہے ہیں ان کا وقت آ چکا، وہ چلے گئے، ہم لوگ ابھی موت کی ٹرین کے انتظار میں پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن ہمارا بھی وہ موت والی ٹرین آ جائے گی، ہم بھی چلے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، بقا صرف اللہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، ورنہ دنیا ختم ہو جانے والی۔ تو دو جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں، ابھی میں سوچتے سوچتے آ رہا تھا کہ کیا ذکر کیا جائے، تو دو جملے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالے کہ جہاں جتنا رہنا ہے اتنی آدمی تیاری کرتا ہے۔ بھئی کسی جگہ اگر ہم مہمان بن کر گئے، مسافر بن کر، اور مسافر خانے میں کمرہ لیا اور کرائے پر کمرہ لیا، پیسے دے کر کمرہ لیا، دو دن وہاں رکنا ہے، تو وہاں کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ وہاں کی لائٹ ٹوٹی ہوئی ہو تو زیادہ سے زیادہ مینیجر کو کہا جائے گا کہ اس کو درست کر لو، لیکن اگر وہاں رنگ روغان خراب ہوا ہو، کلر بگڑ گیا ہو، تو کیا ہم کسی کلر والے کو بلائیں گے کہ بھئی یہاں ہم دو دن ٹھہرنے والے ہیں، یہ دیوار کا کلر درست کر دو؟ نہیں، یہ انتظام ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے ہمیں کہاں زیادہ رکنا ہے، دو دن ہی تو رکنا ہے اور دو دن کے بعد چلے جانا ہے۔ لیکن اگر میرے گھر میں کہیں دیوار میں کوئی تکلیف ہو جائے تو فوراً ہم کسی آدمی کو بلائیں گے کہ اس کو درست کر لو، اس لیے کہ یہاں دو دن نہیں ٹھہرنا ہے، یہاں زندگی بھر ٹھہرنا ہے۔ جب ہمیں جہاں کم ٹھہرنا ہے وہاں انتظام کم کرتے ہیں، جہاں زیادہ ٹھہرنا ہے وہاں انتظام زیادہ کرتے ہیں، تو آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جہاں ہمیشہ ٹھہرنا ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے جہاں کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے جہاں ہمیشہ ٹھہرنا ہے۔ ہم نے یہاں کے لیے کیا کتنا انتظام کیا ہے اور آخرت کے لیے کتنا انتظام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں چیز کر کے بتلایا، دنیا میں کیسے رہنا ہے، آخرت میں کیسے جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر آدمی رہتا ہے، مسافر کسی درخت کے نیچے رکا، تھوڑی دیر رکے گا پھر چلتا بنے گا، راستہ گزرنے والا راستہ گزر جائے گا، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ذہن سازی کی ہے، انہیں ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے کیسے زندگی گزاری وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گھر سے باہر نکلے ایک مرتبہ، ایسے وقت میں جس وقت میں آپ گھر سے عموماً باہر نہیں نکلتے تھے، باہر نکلے تو اچانک ایک شخص سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صدیق اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اصل میں صدیق اکبر کو بھوک لگی تھی اور حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر تسلی ہوتی تھی، کہا آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں جمع تھے کہ ایک اور شخص آتے ہوئے نظر آئے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی بھوک نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ بھوک بیتاب ہو کر بھوک سے میں گھر سے نکل کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں بھی گھر سے بھوک کی وجہ سے بے چین ہو کر نکلا ہوں۔ اب یہ تین حضرات جمع ہیں، تینوں کو بھوک لگی ہے، پریشانی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم ایک جگہ جاتے ہیں، ایک صحابی کے یہاں جاتے ہیں، ایک انصاری کے یہاں جاتے ہیں۔ تو وہ ایک انصاری صحابی کے یہاں تینوں حضرات تشریف لے گئے، ابو الحیثم ابن التیہان ان کا نام ہے، ان کے یہاں تشریف لے گئے، اور وہ صحابی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، ان کی اہلیہ موجود ہے، ان کی اہلیہ نے پردے میں سے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، ابھی میرے شوہر پانی لینے کے لیے گئے ہیں، پینے کا پانی وہ لے کر ابھی آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں وہ تشریف لے آئے وہ صحابی رسول، اور حضور کو دیکھ کر اتنا خوش ہو گئے, حضور کے گلے لگ گئے اور اہلن و سہلن کہا, انہیں ویلکم کہا, انہیں بٹھایا, ان کے لیے کھجوروں کا انتظام کیا اور پھر فوراً ان کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا, کھانے کا انتظام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں, صحابہ کرام اس موقع پر حضرت ابو بکر و عمر کھا رہے ہیں, کھجور کھا رہے ہیں, کبھی کبھی روٹی اور سالن کھا رہے ہیں. اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کی, فرمایا یہ کھانا یہ پانی قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, آخرت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, لہذا اس کے لیے تیاری رکھنا کہ آخرت میں اس سوال کا جواب دے سکیں. حضرت عمر نے یا حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, پانی کے بارے میں, کھانے کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں پوچھا جائے گا. میرے بھائیو, جس آخرت میں زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا, ترمذی شریف کی روایت ہے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا, عمر میں جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا, علم کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیا سیکھا اور کیا سکھایا, کتنا عمل کیا, یہ ساری چیزیں قیامت میں پوچھی جائے گی. اور قیامت میں جو خاص طور پر اس وقت مجھے ذکر کرنا ہے, میں نے ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی اور ایک حدیث پڑھی, ان دونوں کو لے کر میں آپ کے سامنے خاص مضمون ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ مضمون ہے ترازو کا مضمون, سکیل کا مضمون. قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی اور ترازو میں نیکیاں تولی جائے گی, برائیاں تولی جائے گی. جس کو قرآن کہتا ہے, جس آیت کو میں نے قرآن کی آپ کے سامنے پڑھا, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کا ترازو قائم کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ترازو ہوگی اور بہت بڑی ترازو. حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اتنا بڑا ترازو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے کہ ایک حصے میں, ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر رکھ دیا جائے تو سب سما جائے. اتنی بڑی ترازو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, قیامت میں یقیناً وزن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس وزن کا انداز اس طرح بیان کرتے ہیں, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ خوشگوار زندگی میں یعنی جنت میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا وزن بڑھ گیا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ, اسے جہنم میں جانا ہے, بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیو, اس دن وہ ترازو قائم کر دیا جائے گا, ترازو لگا دی, اور ترازو کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوگا, عجیب و غریب اعلان ہوگا اس فرشتے کا. فرشتہ دیکھے گا کہ کس کا کیا وزن بڑھ رہا ہے, نیکیوں کا وزن بڑھ گیا کسی آدمی کا, وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا. جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا, فرشتہ اعلان کرے گا اس کا یہ آدمی کامیاب ہو گیا, اور ایسا کامیاب ہوا کہ اب کبھی ناکام نہیں ہوگا, اب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. اور جس کی برائیوں کا وزن بڑھ گیا, گناہ کا وزن بڑھ گیا, وہی فرشتہ اعلان کرے گا یہ ایسا ناکام ہوا کہ اب اس کی ناکامی کا کوئی مداوا نہیں, اس کا علاج نہیں, یہ ہمیشہ اب ناکام رہے گا, جہنم کا راستہ کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں, اس کے لیے ہم نے کیا کیا, وزن کیا جائے گا, ترازو تولا جائے گا, کوئی کام ایسا کیا جائے کہ تلاش کیا جائے قرآن کریم میں, حدیث پاک میں, کہ ہماری نیکیاں تھوڑی ہو لیکن وزن زیادہ ہو جائے. دنیا میں ہم سوچتے ہیں کاروبار میں کہ تجارت میں فائدہ زیادہ ہو, نفع زیادہ ہو, کوئی ایسی نیکی ہم کر لیں کہ جس سے وزن زیادہ ہو جائے, نیکیاں کم ہو اس کے باوجود وزن بڑھ جائے. اور قرآن و حدیث نے اس کی رہنمائی کی ہے, وزن بڑھانے کے لیے یعنی نیکی کے اعمال میں وزن زیادہ ہو جائے اس کے لیے کیا کیا جائے. ایک چیز حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اپنے اخلاق اچھے بنائے جائے. اخلاق کا وزن ہوگا, اخلاق آدمی محسوس کرتا ہے سامنے والا کتنا با اخلاق ہے, کتنا بد اخلاق ہے, اس کی زبان کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے, اس کے اعمال کتنے اچھے برے ہیں, اخلاق اچھے کیے جائیں اس سے وزن بڑھے گا. اور میں نہیں کہتا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامہ من خلق حسن, قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن اگر کسی چیز کا ہوگا تو وہ نیک اچھے اخلاق کا ہوگا. ہم اپنے اخلاق درست کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ, ہم اپنے اخلاق درست کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ, ہم اپنے اخلاق درست کریں عام رعایا اور جنتا کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ. اخلاق کام آنے والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے انہیں مدینے کے باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں, راستہ چل رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں. وہ نصیحتیں فرماتے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاذ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا, اے معاذ آج تم رخصت ہو رہے ہو, آئندہ جب لوٹ کر آؤ گے, اگلے برس جب تم آؤ گے, میری ملاقات نہیں ہوگی, میں دنیا میں نہیں ملوں گا تمہیں, میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا, میرا چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کے ایک عاشق پر کیا گزری ہوگی اس وقت جب ان کو یہ کہا جائے کہ آپ مدینہ جب آؤ گے تو میری زیارت نہیں ہوگی, میرا دیدار نہیں ہوگا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی, اور ظاہری بات ہے زندگی کے اخیر میں جو بات کہی جاتی ہے وہ نصیحت نہیں, وہ وصیت کہلاتی ہے, اور وصیت کو بہت پابندی سے پالنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات حضرت معاذ کو رخصت کرتے ہوئے جو فرمائی تھی وہ یہ, یا معاذ حسن خلقک للناس, اے معاذ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق اچھے بنائیے, اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق درست کیے, اچھے بنائے اور اچھے بنا کر پیش کیے. آپ با اخلاق ہیں, آپ یہ فرماتے ہیں, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اچھے اخلاق لے کر بھیجا گیا, اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا, بہترین اخلاق لے کر. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, قدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. حضرت انس چھوٹے تھے جس وقت آپ کی خدمت میں آئے, ان کی عمر 10 برس کی تھی, اور حضور کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر 20 برس کی تھی. فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی, کبھی مجھے حضور نے ڈانٹا نہیں, کبھی جھڑکا نہیں, اور کبھی کسی کام کے بارے میں جو آپ نے کرنے کے لیے کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو, آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا, اور جس کام کے بارے میں ادھر ادھر ہوا اس میں کبھی آپ نے نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم کہ دنیا میں کسی کے پاس 2-4 پیسے زیادہ ہو جائے, کچھ لوگ ملنے والے زیادہ ہو جائے تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے کہ بھائی کب وقت ملے گا, آپ سے کچھ 2-4 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں, آپ سب سے بڑے ہیں, آپ سے بڑا کوئی نہیں, اللہ کے بعد سب سے بڑے, بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا. ایک عورت ہے قبرستان میں ہے, رو رہی ہے قبرستان کی قبر کے پاس کھڑے کھڑے رو رہی ہے, اور حضور گزرے, اس کو پتا نہیں تھا کہ کون گزر رہے ہیں, وہ پہچانتی نہیں تھی. حضور نے فرمایا لا تبکی, مت رو مت رو, کیوں روتی ہو؟ اور وہ حضور کو کہہ رہی ہے جاؤ صاحب آپ اپنا کام کرو, میرا بیٹا مر گیا ہے, میں روؤں گی نہیں تو کیا کروں گی. حضور تشریف لے گئے, حضور تشریف لے گئے, اور پھر کسی نے بتلایا کہ تجھے پتا بھی ہے یہ کون بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ؟ کہا نہیں پتا. کہا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ جلدی جلدی تیز چلتے ہوئے حضور کے گھر کی طرف چلی گئی معافی مانگنے کے لیے. اس موقع پر یہ عورت ایک بات بیان کرتی ہے, ما وجدت البوابین علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کے دروازوں پر گیٹ کیپر نہیں پائے کہ بھائی ابھی حضرت سے ملاقات نہیں ہوگی. دروازہ کھٹکھٹایا, بات ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, آرام فرما رہے ہیں, بعد میں بات ہوگی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں, سب سے بڑے ہیں, لیکن اخلاق کا یہ عالم کہ راستے میں کوئی بات کرنا چاہے آرام سے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ کون کون کیسے آئے اور کیسے اخلاق کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان قبول کر لیا، کسی اور موقع پر اس کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. بہرحال پہلی بات، نیکیوں کے وزن میں اضافہ کرنے کے لیے، ترازو میں وزن بڑھانے کے لیے پہلا کام اپنے اخلاق کو درست کیا جائے. اخلاق اچھے ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، حضور نے فرمایا اس کا وزن زیادہ ہوگا. دوسری چیز، نیکیوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے صدقات کا اہتمام کریں، اس سے وزن بڑھتا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ سوال پوچھا، اے اللہ، قیامت میں جو بہت بڑی ترازو آپ قائم کرنے والے ہیں، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، سارے پردے ہٹا دیے اور سامنے وہ ترازو نظر آ گئی، وہ اتنی بڑی ترازو کہ جس کو دیکھ کر حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے. حضرت داؤد اتنے بڑے نبی اور عبادت گزار، وہ اس ترازو کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ، اتنی بڑی ترازو، تیرا کون سا بندہ ایسا ہوگا جو اتنے اعمال لے کر آئے کہ نیکیوں کا پلڑا اس کا بھر جائے گا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد، تمہیں پتا نہیں ہے، میرا ایک بندہ جب مجھے راضی کرنے کے لیے ایک کھجور میرے راستے میں صدقہ کرے گا، اگر میں اس سے خوش ہو گیا تو اس کے نیکیوں کا پلڑا اس کے ثواب سے میں بھر دوں گا، ایک کھجور کے ثواب سے بھر دوں گا. اس کو دوسری حدیث میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ الحمدللہ کہو، اس سے ترازو بھر جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا. یہاں محدثین اعظم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جب ایک نیکی سے ترازو بھر جائے گا تو دوسری نیکیاں کہاں رکھی جائے گی، وہ کوئی رکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی، نیکیاں نور کے مانند ہوگی. اور لائٹ جب دو جل رہی ہو تو ایک لائٹ دوسری کو نہیں روکتی ہے، ایسے ہی ترازو میں تمام اعمال رکھنے میں کوئی عمل رکاوٹ نہیں بنے گا، سارے عمل رکھ دیے جائیں گے اور اس کا وزن کیا جائے گا. بہر صدقات کا اہتمام کیا جائے، اس سے وزن بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وزن میں اضافہ کرتے ہیں. یہ کچھ اعمال سکھائے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ کام کیا جائے، فلاں کام کیا جائے، فلاں کام کیا جائے، اسے نیکیوں میں وزن بڑھے گا. ایک اور کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ذکر اللہ کی پابندی کی جائے، اللہ اللہ کیا جائے، اس سے وزن بڑھے گا، اللہ کو یاد کرنے والے بنے. رات دن، آنا اللیل و آنا النہار، رات دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنے، اللہ کا ذکر کرنے والے. اللہ کے ذکر میں بڑی تاثیر رکھی ہے، بہت تاثیر رکھی ہے. ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ برکتہ ذکر فرماتے ہیں کہ ذکر میں عجیب مٹھاس ہے، حلاوت، چاشنی، مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. ہمیں اگر محسوس نہیں ہوتا تو حضرت نے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اگر لیمن کسی کے سامنے کاٹا جائے تو سامنے والے کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے. کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جس کا نام لیا جائے سامنے والے کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے. تو کھانے پینے کی چیز کے نام میں اگر اتنا اثر ہے تو اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا. ذکر کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر ذکر میں لذت آنے لگتی ہے، ذکر میں مٹھاس آنے لگتی ہے. کسی اہل دل نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا نام ہم نے اتنا لیا ہے، اللہ کا ذکر ہم نے اتنا کیا ہے، اتنا ذکر کیا ہے کہ اب اگر کوئی بھلانا چاہے تو بھلا نہیں سکتا ہے، ہم نے رب کو اتنا یاد کیا ہے. ہم اتنا یاد کریں، رات دن یاد کریں. آج ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور سکون تلاش کر رہے ہیں کوئی پیسوں میں، سکون تلاش کر رہے ہیں کہ چلو گھر پہ جائیں گے کچھ آرام مل جائے گا، سکون تلاش کر رہے ہیں بازار میں کہ چلو مارکیٹ میں کچھ گھومیں گے سکون مل جائے گا، پارک میں گھومیں گے سکون مل جائے گا. وہ قرآن سے پوچھو کہاں سکون ملتا ہے. قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان رکھا ہے، سکون رکھا ہے. لہذا یہ ذکر کیا جائے، یہ کچھ طریقے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم پیش کر سکیں؟ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. موٹے سے موٹا آدمی قیامت میں لایا جائے اور اس کی موٹائی کو دیکھ کر اس کے وزن میں اضافہ، نہیں نہیں نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یؤت الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، بخاری کی حدیث ہے، قیامت میں بہت موٹا تگڑا آدمی لایا جائے گا اور اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ اس کا وزن نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اور دوسری طرف ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے صحابی ہیں اور درخت پر ایک مرتبہ مسواک لینے کے لیے چڑھے ہیں اور تہبند بندھا ہوا ہے، ان کا کپڑا کچھ اڑا اور یہ پنڈلی پیر کا نچلا حصہ کچھ نظر آنے لگا اور پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں ان کی. صحابہ اس پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ کتنی پتلی پنڈلیاں ہیں. حضور نے فرمایا مت ہنسو عبداللہ کی ان پنڈلیوں پر، قیامت میں میزان عمل میں عبداللہ کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ کے برابر وزنی ہوں گی. اپنے اندر وزن پیدا کیا جائے، ایمان کی تازگی ہو، اللہ تعالیٰ وزن پیدا فرمائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ذکر اللہ کی کثرت کی جائے، یہ اعمال میں وزن پیدا کرنے والی چیز. اور دنیا میں ذکر کرنے کے لیے جب بندہ بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں، مجالس سے ذکر کو یاد کرتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں ملے گی. کوئی فرشتہ جب دیکھتا ہے کہ اوہو مسجد نور الاسلام میں ذکر ہو رہا ہے تو دوسرے فرشتوں کو آواز دیتا ہے، ہلمو ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ، یہاں ہے تمہارے مطلب کی چیز. اور سارے فرشتے اس مجلس کی ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، آسمان تک فرشتے چھا جاتے ہیں. اور جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسے پایا؟ کہا اللہ وہ ذکر کر رہے تھے. کہا اچھا مجھے یاد کر رہے تھے؟ کہا جی ہاں. کیا مانگ رہے تھے مجھ سے؟ کہا جنت مانگ رہے تھے. کہا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو، تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ مانگتے. کہا اور کیا کر رہے تھے؟ کہا جہنم سے چھٹکارے کا ذکر کر رہے تھے کہ جہنم سے چھٹکارا ہو جائے. کہا جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں. اگر دیکھ لیتے تو؟ کہا اور زیادہ پناہ چاہتے کہ اللہ جہنم سے بچا لے. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی میں نے مغفرت فرما دی. تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ سب ذکر میں بیٹھے ہوئے تو تھے، ایک بندہ اپنے کام سے آیا تھا، ذکر میں نہیں تھا، وہ کسی کے پاس سے اس کو چابی لینی تھی، وہ پیچھے بیٹھ گیا کہ اب ذکر کی مجلس ختم ہوگی تب ان سے لے لیں گے، تو وہ تو ذکر میں نہیں تھا، آپ فرما رہے سب کو معاف کر دیا. اللہ فرماتے ہیں لا یشقی جلیسہم، میں نے سب کو معاف کر دیا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو بھی میں نے معاف کر دیا. یہ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا. جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں وزن بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، نیکیوں میں وزن بڑھتا رہتا ہے. ایک بندے کو لایا جائے گا جس کی برائیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور وہ سوچے گا کہ اب جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک پرچی کو نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے اور اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا اللہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے ایک مرتبہ بہت اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ ہم نے اس پرچی میں جمع کر کے رکھا تھا، آج اس کا وزن بڑھ گیا. حضور جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک طرف سارے دفاتر ہیں جس میں گناہ لکھے ہوئے ہیں اور روایت میں تا حد نظر وہ دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے، بہت بڑے دفاتر ہوں گے جس میں گناہ اس کے لکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک پرچہ اللہ کے نام والا لایا جائے گا اور وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کا وزن بڑھ جائے گا. حضور فرماتے ہیں ولا یثقل مع اسم اللہ شے، اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی کا وزن زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کرنے والے بنے، اس سے وزن میں اضافہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا. دنیا میں ذکر اللہ اثر کرتا ہے لوگوں کے دلوں پر. جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت گئی تھی اس ارادے سے کہ آج تو ان کو میں گناہ میں مبتلا کر دوں گی. حسین و جمیل عورت بن تھن کر گئی تھی اور چیلنج دینے کے لیے گئی تھی کہ آج تو میں جنید بغدادی کو گناہ میں مبتلا کر دوں گی. جنید بغدادی کے پاس وہ سوال پوچھنے کے ارادے سے گئی کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جنید بغدادی جواب دینے لگے اور جواب جب دے رہے تھے اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، جنید بغدادی کی اچانک نظر پڑ گئی، فوراً ہٹا لیا اور جنید بغدادی نے صرف اتنا کہا اللہ، اور سامنے والی عورت پر ایسا اثر پڑا کہ وہ وقت کی ولیہ بن گئی، اللہ نے اس کو بڑے مقام تک پہنچا دیا. تو اللہ کے نام کا بڑا اثر ہوتا ہے ذکر اللہ کا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ترازو میں اگر وزن بڑھانا ہو, اضافہ کرنا ہو قیامت کے دن نیکیوں میں, تو ذکر اللہ کی پابندی کی جائے. اور حدیث میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی, اس کو پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کلمتانی, دو کلمے ہیں, حبیبتانی للرحمن, جو رحمان کو بہت پسند ہے, خفیفتانی علی اللسان, بولنے میں بہت ہلکے پھلکے, لیکن یہ مت سمجھنا کہ بولنے میں ہلکے پھلکے تو وزن کچھ نہیں ہوگا, ثقیلتانی فی المیزان, قیامت کے دن ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. معلوم ہوا اللہ کا ذکر ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. وہ دو کلمے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, یہاں بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے. میرا بھی یہاں کا سفر چونکہ ختم ہو رہا ہے, اس لیے میں نے اس مضمون کو آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بار بار ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا نام, اللہ کا نام ہمیشہ ہماری زبان پر رہے, ہم اللہ اللہ کرنے والے بنے, اور اللہ تعالی زندگی میں لطف عطا فرما دے ذکر کی برکت سے, اور آخرت میں ہمارے نام اعمال میں وزن کا اضافہ کر دے اسی ذکر کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمیں ذاکر بنا دے, شاغل بنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ اتنی زیادہ کہ اگر ان دعاؤں پر اہتمام کر لیا جائے تو آدمی وقت کا ذکار یعنی سب سے زیادہ ذکر کرنے والا بن جائے گا. ان دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, کہ صبح میں یہ دعا پڑھیں, شام میں یہ دعا پڑھیں, کھانے کے لیے بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں, کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھیں, دعوت ہو تو یہ دعا پڑھیں, بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھیں, نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. ان دعاؤں میں بڑی برکتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں. کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں, اللہ ہمیں مصیبت سے بچا لیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, ذکر کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے. ہماری زندگی کا آخری وقت بھی اگر ذکر کے ساتھ گزر گیا تو ہم کامیاب ہیں. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے جو کچھ کہلوایا ہے حق تعالی شانہ ان تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا آنی جانی ہے اور سب چلے جائیں گے, انتقال ہو جائے گا. کامیاب ہے وہ آدمی جس نے آخرت کے لیے تیاری کر لی. اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے, ناکام و نامراد لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لیں, اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا بنا ہوا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ایسا بننے سے بچا لے جیسا بنا ہوا اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے. انہی چند دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد, و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.